إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، اس عظيم كتاب کی شرح درس جاری ہے، اور آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. اس باب کا بیان کہ صالحین اور بزرگوں کی قبروں کے بارے میں حد سے گزرنا غلو کا انجام شرک اکبر ہے. پچھلے جو دو باب گزر گئے ہیں ان میں سے ایک باب میں شیخ صاحب نے غلو کے متعلق بیان فرمایا، حد سے گزرنا اور غلو کی وجہ سے جو اس امت میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اس کے متعلق شیخ صاحب نے بیان کیا، اور اس کے بعد میں قبروں کے متعلق چند اہم باتیں بیان فرمائی. بدع القبور اور اولیاء اور صالحین کی محبت میں اگر کوئی شخص حد سے گزر جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، خاص طور پر جب اولیاء اور صالحین مر جائیں، ان کے مرنے کے بعد جو ان کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے، اگر اس تعلق میں حد سے گزرا جائے تو پھر کیا انجام ہوتا ہے. آج کے درس میں شیخ صاحب نے غلو کے متعلق ایک اہم بات بیان فرمائی ہے، یا اہم بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اولیاء اور صالحین میں غلو اور حد سے گزرنا ان کی وفات کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ان کی قبروں کو حد سے زیادہ جگہ دینا. تو شیخ صاحب نے ایک حدیث سے اپنی اس بات کو بیان کرنا چاہا. روى مالک، شیخ صاحب فرماتے ہیں، روى مالک فی الموطأ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب موطأ میں بیان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تعالی میری قبر کو بت نہ بنانا. جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب نازل ہوا جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. یہ حدیث موطأ امام مالک نمبر 85 میں بیان ہوئی ہے. اور جیسا کہ ہم نے سنا ہے اس روایت کی سند میں, امام مالک روایت کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست. اس روایت کو کیا کہتے ہیں جس کی سند نامکمل ہو, منقطع ہے؟ منقطع کی کون سی قسم ہے جس میں تابعی اور صحابی نہ ہو, یا تابعی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے یا تبع تابعی بیان کرے اس کے بعد اور بیان کرے؟ مرسل, یہ مرسل عام طور پر مرسل روایت ہے. اور مرسل روایت اگر صحابی کے علاوہ ہو تو ضعیف سمجھی جاتی ہے. تو بعض لوگوں نے یہ تہمت لگائی کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. اس اعتبار سے اگر یہی سند ہوتی تو ضعیف ہوتی, لیکن مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے اور راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, اور حدیث کے الفاظ ہیں اللهم لا تجعل قبر وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اور اس کی سند بالکل صحیح ہے, صحیح حدیث ہے. تو روایت صحیح ہے. اس حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالی سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ایک عظیم مسئلے کے متعلق دعا فرمائی. وہ مسئلہ کیا تھا جس کا تعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات سے ہے؟ کہ اللہ تعالی میری قبر کو وثن نہ بنانا. ترجمہ نے بت کہا تھا کیونکہ یہی معروف ہے, لیکن وثن کا لفظ آپ ساتھی سمجھ لیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وثن کا لفظ استعمال کیا, صنم کا لفظ استعمال نہیں کیا. لا تجعل قبری وثنا یعبد, کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. پھر یہ وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالی کا غضب نازل ہوا ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں. کس چیز سے آگاہ کر رہے ہیں؟ کہ جو پہلی امتیں گزری ہیں ان سے بعض غلطیاں ہوئی ہیں اور سنگین غلطیاں ہوئی ہیں, اور آگاہ کرنے کا مختلف انداز ہے اس حدیث مبارکہ میں. اللہ تعالی سے دعا, دوسرے لفظوں میں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر میری امت میں سے ایسے لوگ آئیں اور مجھے حد سے بڑھا دیں, غلو کریں, اس حد تک پہنچ جائیں کہ میرے وفات کے بعد, میرے مرنے کے بعد میری قبر کو عبادت گاہ بنا دیں, اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے دور فرما. کیونکہ یہود و نصارہ تو رہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عبادت گاہ کون بنائیں گے؟ یہود و نصارہ بنائیں گے یا ہندو بنائیں گے, بدھسٹ بنائیں گے؟ کس نے بنانا تھا؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے, جو امتی ہے. کیونکہ یہود و نصارہ تو اس انتظار میں ہے کہ کب ان کو موقع ملے تو وہ قبر کو مٹا دیں, یعنی عبادت گاہ تو دور کی بات ہے. دشمن اسلام اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور ہر اس چیز کو مٹانا چاہتے ہیں جس کا تعلق اسلام سے ہے. تو یہ فرمان دعا کے انداز میں کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے بعض امت نہ روکے اس بد فعلی سے تو اللہ تعالیٰ تو ہی روک سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو عبادت گاہ نہیں بنایا گیا. اور دوسرا گاہ کرنے کا طریقہ وعید بیان کی ہے، اشتد غضب اللہ علی قوم، اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے کہ منح کا لفظ تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، کلمہ گو تو کبھی مشرک ہو نہیں سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شرک نہیں ہے، غلو نہیں ہے، تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب پہلے سے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ان لوگوں پر. کیا قصور تھا لوگوں کا؟ حرام کھاتے تھے، شرابی تھے، زانی تھے، قصور کیا تھا؟ اتخذ قبور انبیائهم مساجد. اللہ تعالیٰ کا غضب ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا. ارے عبادت کرنے والے، عبادت کس کی ہے؟ نبی کی عبادت کی ہے کیا انہوں نے؟ عبادت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. کہاں پہ کی ہے؟ نبی کی قبر کے قریب کی ہے. نبی کی قبر کو علامت نشانی بنا دی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا لوگوں پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم ہے ہر وہ انسان جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کسی بزرگ کی قبر کے قریب عبادت کرنا اچھا ہے، بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، مغضوب علیہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہے. پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس قبر والے کو ہی پکارتا ہے؟ اس پر کیا ہوگا؟ ہم بات یہ نہیں کریں کہ کسی اور کو پکارا جا رہا ہے، پکارا اللہ تعالیٰ کو جا رہا ہے، لیکن قبر کے قریب بیٹھ کر قبر کو اس قابل سمجھ کر کہ قبر ہی وہ ذریعہ ہے، یہ بزرگ اور نیک اور صالح انسان ہی وہ ذریعہ ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، غضب ہے ان لوگوں پر. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، اے علی مشکل کشا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے آج زندہ ہوتے اور کوئی مسلمان ان کی زندگی میں یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ تو مشکل کشا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، خاموشی اختیار کرتے، ان کے لیے دعا فرماتے، یا ان کے لیے یہ بد دعا فرماتے کہ تم مغضوب علیہ ہو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، غضب نازل ہوا؟ یہ ہوا ہے. یہودیوں کو دیکھیں آپ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر لکھ دیا گیا ذلت اور غربت اور فقیری. ارے آج تو وہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ وہ جہاں پہنچے ہیں اب ان سے بڑے ذلیل جو آ گئے ہیں. اگر دو فقیر ہیں، جب ایک فقیر ہوتا ہے نا تو ایک ہی ہوتا ہے سب سے زیادہ، جب دوسرا اس سے کم فقیر آ جاتا ہے تو اب وہ فقیر نہیں رہتا، وہ فقیر تو ہوتا ہے لیکن کچھ بہتر فقیر ہوتا ہے، لیکن جب ایک ہی ہوتا ہے تو پھر سب سے فقیر وہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ فقیر وہی ہوتا ہے کمپیریٹولی. جب ایک ہی ذلیل امت موجود تھی، یہود و نصارہ، یہود خاص طور پہ، تو وہ سب سے زیادہ ذلیل تھے، اور ان کے ضد میں جو مومن تھے یہ عزت والے تھے. کیونکہ صحابہ کرام سے پہلے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، مشرکین عرب بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، تو یہود و نصارہ بہتر تھے، اور ان سے پہلے وہ ان فضلتکم علی العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے تم سب سے افضل، سب سے بہتر تھے. بہتری کی وجہ کیا تھی؟ ایمان تھا، توحید تھا. جو ہی ایمان اور توحید اور سنت کے راستوں کو چھوڑا، اپنے نبی کے تعلیمات کے راستوں کو چھوڑا، ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، اور سب سے زیادہ ذلیل ہوئے. غربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، لکھ دیا گیا ہمیشہ کے لیے تا قیامت. پھر مسلمان ہے، پہلے بہترین ادوار گزرے، آہستہ آہستہ جو ہی توحید سے دور ہوتے گئے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرما برداری سے دور ہوتے گئے، اتباع سنت سے دور ہوتے گئے، ذلت بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، اور آج حال آپ لوگوں کے سامنے ہے. آج ہم ذلیلوں کے بھی ذلیل ہیں. ہمارے سر پہ کون مسلط ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو مسلط کیا؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہودی کی کوئی ضرورت ہے کہ وہ مسلمان پر مسلط ہو. یاد رکھیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر کے اوپر کیوں بٹھا دیا لوگوں کو؟ آج ہم ہیں اس لائق. آج مسلمان ذلیل ہے. وجہ کیا ہے؟ یا علی مشکل کشا. میں سود کی بات نہیں کرتا، ورنہ جتنی بدکاریاں بھی دنیا میں موجود ہیں، بعض مسلمان ان بدکاروں میں سب سے آگے ہیں. لیکن جب بنیادی بات ہم کر رہے ہیں، جب کسی امت میں شرک پیدا ہو جاتا ہے نا، پہلا بیج شرک بویا جاتا ہے، اللہ کی قسم اس امت کی ذلت کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. اور کبھی بھی ایک وقت میں دو چیزیں نہیں مل سکتی، شرک اور عزت. یاد رکھیں، کبھی بھی نہیں. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہی عزیز عزت والے لوگ، بہترین لوگ، جو ہی شرک شروع ہوتا ہے بدترین ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، نام ہے امام مالک بن انس بن مالک الاصبحی ابو عبداللہ المدنی، امام دار الحجرہ مدینہ کے معروف اور مشہور امام. ان کی وفات سن 189 ہجری میں ہوئی. اس حدیث مبارکہ کے جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، قبر کی تعظیم کرنا بدعت ہے اور شرک کی طرف راستہ ہے. نمبر دو، اللہ تعالی کے صفت غضب کا ثبوت کہ اللہ تعالی غضب بھی کرتے ہیں، ناپسند بھی کرتے ہیں، لیکن کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، مخلوق کے صفات سے ہٹ کر. کیونکہ انسان کو بھی غضب آتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا غضب اور مخلوق کا غضب برابر ہے دونوں؟ ہرگز نہیں. انسان کی صفت انسان کی ذات کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی مثل نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں. نمبر تین، قبروں پر مزارات بنانا حرام ہے اور شرک کا ذریعہ ہے. نمبر چار، مسجدوں کے قریب عبادت کرنا حرام ہے. قبروں کے قریب عبادت کرنا حرام ہے، اگرچہ اس پر مسجد نہ بنائی گئی ہو. اور شرک کی طرف راستہ ہے. نمبر پانچ, اس چیز کا بیان کہ اس امت میں شرک پیدا ہوگا غلو کی وجہ سے, اس چیز کا بیان کہ اس امت میں شرک پیدا ہوگا حد گزری اور غلو کی وجہ سے. نمبر چھ, امت کو شرک میں داخل ہونے سے آگاہ کرنا. نمبر سات, صنم اور وثن میں فرق. صنم کہتے ہیں عربی زبان میں تراشے ہوئے بت کو, اور وثن کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی عبادت کی جائے اگرچہ اس کی کوئی خاص شکل و صورت نہ ہو. قبر صنم ہے یا وثن ہے قبر کی شکل, جو قبر کے اوپر جو ایک عجیب سی بناوٹ بنی ہوتی ہے, قبر کو اوپر کرتے ہیں بلند کرتے ہیں, یہ جو شکل ہوتی ہے قبر کے عام طور پہ, یہ کیا ہے, وثن ہے یا صنم ہے؟ کیا خیال ہے؟ وثن ہے. کیوں؟ کیونکہ بت تو نہیں جس کو تراشا جائے. بت تو آپ جانتے, بت ہوتا ہے جس کی سر ہوتا ہے, پھر جسم ہوتا ہے, پھر آنکھیں ہوتی ہیں, پھر ناک ہوتا ہے, پھر منہ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں صنم. وثن بے شکل کا کوئی بھی چیز ہو, لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہے اس کی عبادت کی گئی اسے وثن بنایا گیا ہے, پتھر کا ٹکڑا ہے اس کی عبادت کی گئی اسے وثن بنایا گیا ہے, سورج ہے, چاند ہے, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں. صنم بھی وثن میں کنورٹ ہو سکتا ہے جب آپ اس کا سر توڑ دیں اور اس کی شکل صنم کی نہ رہے, وثن ہو جاتا ہے, اس کو وثن بھی کہتے ہیں. یعنی وثن کا لفظ عام ہے. جی ہاں, تو صنم جو ہے یعنی وثن, ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اگر اس کی خاص شکل و صورت ہے تو اسے صنم کہتے ہیں, کوئی خاص شکل و صورت نہ ہو تو اسے وثن کہتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن وہی دیکھیں, آج جن قبروں پہ عبادت کی جا رہی ہے امت میں, یہ اوثان ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میری قبر کو وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. تو کیا امت میں ایسے قبریں موجود ہیں جو وثن ہیں آج یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, مسلمان یہ عمل نہیں کر سکتا, یہ شرک نہیں ہے, یہ اولیاء کا حق ہے کہ ہم ان کی قبروں کا طواف کریں, ان کی قبروں پہ مزارات بنائیں اور آخر تک, یہ ولی کا حق ہے. سبحان اللہ, اگر یہ حق کسی کے لیے جائز ہوتا تو وہ کون سی ذات ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ, کوئی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے متعلق منع فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا, یعنی کسی کو توفیق ہی نہ دینا کہ وہ میرے قبر کے آ کے عبادت کرے. نمبر آٹھ, شرک کا مطلب بتوں کی عبادت نہیں ہے. شرک کا مطلب صرف کا لفظ لکھ لیں, شرک کا مطلب صرف بتوں کی عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے سوا کسی چیز کی عبادت کرنے کو شرک کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ بھی مغالطہ ہے بعض لوگوں کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک جو ہے, شرک کا مطلب بتوں کی عبادت, ہم تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے اس لیے ہم مشرک نہیں ہیں. اور امت میں کوئی بھی ذو عقل مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان بت کو سجدہ کرے گا, کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن کیا قبر کو سجدہ ہوا یا نہ ہوا؟ قبر کو سجدہ ہوا ہے. کیوں مغالطہ کہاں پہ ہوا؟ مغالطہ اس وجہ سے ہوا کہ صنم کا لفظ جو ہے بت ہے اور وثن بھی بت ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قبر کے اوپر کوئی بت نہ بنائے. یعنی آپ یہ تصور کریں کہ قبر ہے، قبر کے اوپر کوئی شخص بت بنائے پھر اس کو سجدہ کرے یا طواف کرے پھر یہ شرک ہے، لیکن اگر قبر ہے اس کے اوپر کوئی بت نہیں تراشا ہوا تب کوئی حرج نہیں، آپ قبر کا طواف بھی کر سکتے ہیں اور پکار بھی سکتے ہیں اور سجدہ بھی کر سکتے ہیں. مغالطہ کس وجہ سے ہوا؟ شرک کی تعریف سے ہی مغالطہ ہوا ہے. آج امت میں یہ تو پتہ ہے کہ موبائل کیا ہے، اس کے اندر جو پروگرام ہے وہ کیا ہے، یہ ونڈو وسٹا کیا ہوتی ہے، یہ سب پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ شرک مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگ؟ جس گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف ہی نہ کرے اس کی تعریف ہمیں نہیں آتی، اس کا معنی کیا ہمیں نہیں آتا. شرک کا مطلب ہے، دو لفظ میں سن لیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت صرف کر دینا، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کو، یہ شرک ہے. صنم بھی غیر اللہ میں شامل ہے، وثن بھی شامل ہے، چاند بھی شامل ہے، سورج بھی شامل ہے، یہ ستارہ بھی شامل ہے، یہ درخت اور پتھر بھی شامل ہے، یہ درند پرند بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہیں، انبیاء بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں. یہ غیر اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ غیر اللہ کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ غیر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ چیز اللہ تعالیٰ کے سوا ہے کہ نہیں ہے؟ وحدت الوجود کیا ہے؟ کہ سب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی ہے. لیکن مومن کا عقیدہ کیا ہے، حق عقیدہ کیا ہے؟ کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے. نمبر 9، عبادت اللہ تعالی کا حق ہے، اللہ تعالی کے سوا کسی کے لیے صرف کرنا شرک اکبر ہے، اگرچہ جس کے لیے صرف کی جا رہی ہو وہ مقرب فرشتہ یا بھیجا ہوا رسول کیوں نہ ہو. اس حکم میں سب شامل ہیں، غیر اللہ میں سب داخل ہیں. نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ توحید کی حمایت کی ہے، توحید کی حفاظت کی ہے، اور شرک کی طرف جانے والے ہر راستے کا سد باب کیا ہے. نمبر 10، نمبر 11، 10 ہو گیا، نمبر 11، جس نے بھی قبر کو عبادت گاہ بنایا وہ مغضوب علیہ ہے، جس نے بھی قبر کو عبادت گاہ بنایا مغضوب علیہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہے. نمبر 12، غالی صوفیوں کا رد، جو کہتے ہیں کہ قبروں پر مزارات بنانا اور مساجد تعمیر کرنا ان کے قریب، قبروں کا طواف کرنا، یہ اولیاء کے حقوق میں سے ایک حق ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اس قوم پر جو انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنے، انبیاء، اور یہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اولیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بناؤ تمہارے اوپر فرض ہے، یہ ولی کا حق ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اس سے بڑی کوئی مصیبت ہوگی؟ نمبر 14، نمبر 13، منکرین صفات کا رد، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے، جیسا کہ جہمیہ، معتزلہ اور اشاعرہ اور ماتوریدیہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہوا، غضب کی صفت کا، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. جیسا فرماتے ہیں، ولی ابن جریر بسندہ عن سفیان عن منصور عن مجاہد، افرائیتم اللات والعزہ ومنات الثالثة الاخرى. ولی ابن جریر نے، ابن جریر قبری نے رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس سند سے بیان کرتے ہیں، سفیان ثوری سے، منصور بن معتمر سے، امام مجاہد بن جبر سے. امام مجاہد بن جبر جو معروف مفسر ہیں، وہ اس آیت کریمہ سورۃ النجم آیت نمبر 19 کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے لات اور عزى پر اور تیسرے پچھلے منات پر، کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام مجاہد فرماتے ہیں، قال كان يرد السويق فمات فعكف على قبره. یہ لات کون ہے؟ امام مجاہد جو مفسر ہیں فرماتے ہیں، كان يرد السويق، سویق کہتے ستوں کو، یہ لط بناتا تھا، گھولتا تھا پانی میں. تو لات ایک نیک اور صالح انسان تھا، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے سب سے آگے تھا. حاجی پیاسے آتے، پیاس کی شدت میں جب سامنے آتے تو کوئی ٹھنڈا ستو ملتا. پلانے والا کون؟ لات. تو لوگ کافی متاثر ہوئے، اس سے محبت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، لوگوں یہ حاجوں کا خاص خیال رکھتا ہے. فلما مات، جب وہ مر گیا، عکفوا علی قبرہ، اس کی قبر کے مجاور بننا شروع کر دیے، قبر کی مجاوری شروع ہو گئی، اور قبر کی مجاوری سے قبر کی تعظیم شروع ہو گئی. وكذا قال ابو الجوزاء، اور ابو الجوزاء نے بھی ایسا کہا، عن ابن عباس، سر عبد الله بن عباس سے مروی ہے، كان يلت تسويق الحجاج، کہ لات جو ہے وہ ستو بنا بنا کر حاجوں کو پلاتا تھا. اور یہ جو روایت سر عبد الله بن عباس کی، یہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں بھی موجود ہے، سورۃ النجم آیت نمبر 19 کی تفسیر میں صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لات ایک نیک اور صالح شخص تھا، جو حاجیوں کو ستو بنا بنا کر پلایا کرتا تھا. اس اثر میں مفسر القرآن سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد بن جبر بن معروف تابعین مفسر القرآن، جو سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، ایک معمہ دور فرما رہے ہیں کہ قبر پرستی جو ہے، کہ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی؟ اصل قبر پرستی تھی. اور قبر پرستی کہاں سے شروع ہوئی؟ نیک اور صالح لوگوں کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے. اس اثر میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر 1، لات و عزا اور منات کی حقیقت کو جاننا ہمیں سمجھ آئی ہے، یعنی جو پیغام ہمیں اس اثر میں ملا ہے، یہ اثر ہے، یہ حدیث نہیں ہے. حدیث ہوتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا فعل، یا اقرار، یا وصف، یا سیرت میں سے کوئی چیز بیان کرنا. یہاں پر ایک صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس، اور ایک تابع ہیں سیدنا مجاہد بن جبر، یہ ان کے فرامین ہیں، اس کو کہتے ہیں اثر. تو اس اثر مبارک میں، اس اثر میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جو اہم پیغامات ہیں. پہلا پیغام ہمیں اس عظیم صحابی کیا دینا چاہتے ہیں, یہ پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ لات اور عزا اور منات کی حقیقت کو جاننا کہ یہ اصل میں نیک اور صالح بزرگ تھے. حقیقت میں اپنی زندگی میں جب یہ موجود تھے تو نیک اور صالح بزرگ تھے. نمبر دو, بتوں کی عبادت کی بنیاد, بتوں کی عبادت کی بنیاد اور اس دنیا میں شرک کا وجود کا بنیادی سبب نیک اور صالحین کی محبت میں غلو کرنا. نمبر تین, اولیاء اور صالحین, اولیاء اور صالحین اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہیں, بس اگر ان کو وہی جگہ دی جائے جو اللہ تعالی کی طرف سے بیان کی گئی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی ہے پھر تو کامیابی ہے, اور اگر انہیں اس سے بڑھ کر درجہ یا جگہ دی جائے تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے. نمبر چار, مجاوری اعتکاف عبادت ہے اور عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہے, غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے. اور اعتکاف صرف اور صرف اللہ تعالی کے گھروں کا ہوتا ہے. اعتکاف مجاوری کی جگہ یعنی خاص جگہ پر بیٹھ کر خاص وقت کے لیے عبادت کرنا اسے کہتے اعتکاف مجاوری, اس کا ترجمہ ہے, اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں کا حق ہے, مساجد کا. اس کے علاوہ کسی قبر پر مجاوری کرنا کسی خاص کمرے میں یا کسی خاص غار میں بالکل شرع جائز نہیں ہے, بدعت ہے. اور اگر اس بدعت کے اندر یہ عقیدہ بھی موجود ہو کہ اس قبر والے کا کوئی حق ہے کہ اس کے لیے کوئی عبادت صرف کی جائے تو پھر بدعت کے ساتھ شرک بھی شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ظلمات بعضہ علی بعض, اندھیرے ہیں دوسرے کے اوپر. نمبر پانچ, قبروں کی مجاوری کے مختلف طریقے ہیں, ان میں سے ان کی تعظیم کرنا. یا مجاوری مطلب یہ نہیں کہ آپ قبر کے ساتھ بیٹھ کے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں, یہ مجاوری کا ایک حصہ ہے, ایک شکل ہے, باقی اور صورتیں بھی ہیں. ان میں سے قبر کی تعظیم کرنا یہ مجاوری ہے. اس عقیدے سے کسی قبر کی طرف جانا یہ مبارک قبر ہے, یا صرف محض یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں قبر مبارک ہے یہ بھی مجاوری ہے, یا یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں قبر کی طرف جا کر ثواب ملتا ہے, یا یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں قبر کی طرف جا کر فلاں مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. یہ سارے کے سارے طریقے قبر کو وثن بنا دیتے ہیں, یاد رکھیں یہ قبر کو وثن بنا دیتے ہیں, اور یہ مجاور کے مختلف طریقے ہیں. آخر میں ایک حدیث رہ گئی ہے اور ایک بنیادی سوال ہے, اگلے درس میں بیان کروں گا. کیا جس چیز سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ نہ بنایا جائے اور مختلف طریقوں سے امت کو آگاہ کیا, کیا امت میں یہ اعمال موجود ہیں یا نہیں, یہ بد اعمالیاں, کیا جس چیز سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا امت رکی ہے یا نہیں رکی, اگر درس میں بیان کریں گے. اور انشاءاللہ مختلف کتابوں کے حوالے بیان کر کے کہ آج کے بعض مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں یہ بات موجود ہے کہ اولیاء کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ اس کے قبر پر مزارات تعمیر ہوں اور قبر کے لیے عرس اور میلے قائم کیے جائیں, قبر والے کے لیے عبادت کا خاص اہتمام کیا جائے، وہاں پر نظر و نیازیں چلیں، وہاں پر قربانیاں ہوں، دعا اور پکار ہو. اور انشاءاللہ مختلف کتابوں سے ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع و صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ضلع کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. مجاوری، مجاوری عبادت ہے اعتکاف، اور اعتکاف غیر روح کے لیے صرف کرنا شرک ہے. یعنی اگر مجاوری ہے صرف قبر کے پاس بیٹھ کر، اس عقیدے سے نہیں کہ جو قبر والا ہے یہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر تو یہ بدعت ہے، بدعت ہے. اگر اس عقیدے سے بیٹھا جائے کہ یہ جو قبر والا ہے نفع نقصان کا مالک ہے، پھر تو شرک اکبر ہے. ایک یہ ہے. دوسری بات، اگر صرف عبادت سمجھ کر کے بیٹھنا عبادت ہے سر جھکا قبر کے قریب، تو یہ الگ سے شرک ہے. یعنی مجاوری شرک اکبر بھی بن سکتی ہے، شرک اکبر بھی، شرک اصغر بھی بن سکتی ہے. شرک اکبر تب ہوگی کہ مجاوری خود عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے. اگر یہی اعتکاف کسی قبر کے لیے، کسی مزار کے لیے ہو، تو یہ شرک اکبر ہے، اگرچہ یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ قبر اور مشکل کشا ہے کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اعتکاف مختلف عبادت ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ مجاوری شرک اکبر کب ہوگی؟ جب محض عبادت سمجھ کے کہ قبر کے قریب جا کے بیٹھ جانا ہے، اور مجاوری جو عبادت ہے وہی اس قبر کے قریب جا کے کرنی ہے. یعنی مجاوری کیا ہے؟ کسی خاص وقت معین کر کے میں نے بیٹھنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے فلاں جگہ پہ، فلاں جگہ پہ. اسے کہتے ہیں اعتکاف. یہ حق اللہ تعالیٰ کے گھروں کا، مساجد کا حق ہے بس. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف کرتے، اور آج بھی معلوم اور مشہور ہے. اگر کوئی عورت، عام طور پہ یہ بھی غلط فہمی موجود ہے، بعض عورتیں اپنے گھروں کے اندر خاص کمرے کو میں جگہ بنا لیتی ہوں، وہ کہتی میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں، یہ جائز نہیں ہے شرعی. خاص جگہ متعین کرنے کی دلیل ہونی چاہیے. آپ ایک خاص کمرے میں بیٹھے اور کمرے سے 10 دن باہر نہیں نکلتی، جیسے کہ مسجد سے 10 دن باہر نہیں نکلا جاتا. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ کیونکہ عورت مسجد میں جا نہیں سکتی، مشکل ہے، وہاں پہ پردے کا بھی مشکل ہے، انتظام نہیں ہو سکتا، تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر خاص کمرے کو متعین کر لیں اور خاص وقت میں اسی کمرے میں بیٹھے جائیں. عبادت کی نیت سے، اعتکاف کی نیت سے ہم کہتے ہیں یہ شرعی جائز سے کوئی دلیل نہیں ہے، بدعت ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر اس قبر والے کے پاس بیٹھ کسی مزار کو یہ سمجھا جائے کہ یہاں پر اعتکاف کیا جائے، ہم یہ کہنے کہ اعتکاف عبادت ہے، اس جگہ پر اس کو متعین کرنا بدعت ہے. لیکن اگر اس نیت سے کی جائے کہ یہ جگہ مبارک ہے، بدعت ہے. اس نیت سے کی جائے کہ قبر والا نفع نقصان کمانے کے شرک اکبر ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ عربی کلفظ اعتکاف، مجاور عربی کلفظ نہیں، مجاوری عربی کلفظ نہیں، اعتکاف عربی کلفظ ہے. اعتکاف کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم اردو میں؟ مجاوری کرتے ہیں. اصل لفظ اعتکاف ہی ہے. اور واقعی آپ کی بات درست ہے بھائی، یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم یہ بات سنتے ہیں اعتکاف اور مجاوری، تو یہ دو مختلف معانی ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ اعتکاف مساجد کے لیے ہوتا ہے اور مجاوری قبروں کے لیے ہوتی ہے. یہ بگاڑ کہاں سے آیا؟ یہ جہالت کی وجہ سے آیا. اگرچہ دونوں ایک ہی چیز ہیں لیکن ترجمہ میں فرق ہے. اب اعتکاف کون جانتے ہیں کہ اعتکاف کا مطلب مجاوری ہے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو اس لیے مجاوری کا مطلب ہی اعتکاف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے. عبادت کی نیت سے کسی جگہ پر خاص وقت کے لیے بیٹھنا، اسے مجاوری کہتے ہیں. عربی میں اعتکاف کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے. عورتیں عورتیں اعتکاف اللہ کے گھر میں، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امہات المؤمنین مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کے پردے کے اندر، تو اعتکاف کی جگہ مسجد ہی ہے، پردے کا انتظام کریں. عورتوں کے لیے خاص اگر جگہ الگ ہے عورت بیٹھ سکتی ہے اعتکاف میں، کوئی حرج نہیں. لیکن میں یہ نصیحت کرتا ہوں اپنے بہنوں کو کہ عورت کے لیے اس کا گھر بہتر ہے، اور اعتکاف اگرچہ عبادت ہے لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ عورت جو اپنے گھر میں کام کرتی ہے اور اس سے عبادت سمجھ کے کرتی ہے، اس کا ثواب کہیں زیادہ ہے کہ ایک خاص جگہ پر بیٹھ کے اعتکاف کرنا. کیونکہ اگر یہ تصور کریں کہ 10 دن کے لیے آپ کی بیوی اعتکاف میں بیٹھ گئی، آپ بچوں کو سنبھال سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں، کیا کرتے رہیں گے آپ، کتنا مشکل ہے. اور جو عورت اپنے گھر کی خدمت کرتی ہے اس نیت سے نہیں کہ اس کا خاوند خوش ہو جائے یا صرف اس کے اپنے بچے، اس کا اپنا گھر ہے، بلکہ اس نیت سے اس کا رب اس پر راضی ہو جائے، تو اللہ کی قسم وہ کئی اعتکافوں سے زیادہ ثواب کما رہی ہے. اپنے لیے کھا رہی ہے، اپنے لیے پکا رہی ہے، اپنے بچوں کے لیے پکا رہی ہے، لیکن جتنی تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، جتنی تھکاوٹ اسے محسوس ہوتی ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی راجا نہیں جائے گی. اس کا اجر و ثواب اسے اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخر میں ملے گا انشاءاللہ. تو عورت کے لیے خاص جگہ پر کسی گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں، اگر اس نے کرنا بھی ہے تو اللہ کے گھر میں جائے، مسجد میں اعتکاف کر اس کے لیے جائز ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.